السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور ہماری 12 گھنٹوں کی نشریات میں آخری نیوز آور کا آغاز ہوتا ہے۔ میں ہوں اسد حسن۔ اس وقت پاکستان میں بدھ کی صبح کے 6، بھارت میں 6:30، جبکہ یہاں واشنگٹن میں منگل کی رات کے 9 بجے ہیں۔ پروگرام شروع کرتے ہیں حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان سے یہ خبر کہ سیاسی تعطل بدستور برقرار ہے، البتہ گزشتہ رات سیاسی جرگے کی صورت میں حکومت اور اس کے مخالفین کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں حکومت مخالف احتجاج کے پس منظر میں تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ تشدد سے گریز کریں۔ جنوبی ایشیا سے یہ خبر۔
بھارتی کشمیر میں حفاظتی دستوں اور مسلمان عسکریت پسندوں کے درمیان تازہ جھڑپیں، 7 ہلاک۔ میں ہوں یوسف جمیل، سری نگر سے تفصیلات ذرا دیر بعد۔
اور یوکرین کے عہدیدار نے منگل کے روز کہا کہ مشرقی یوکرین میں 10 مقامات پر روسی فوجیوں کی نشاندہی ہوئی ہے، بشمول ایسے 2 شہروں کے جہاں روس کے باغیوں کا قبضہ ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے وزیراعظم نواز شریف کی حمایت کا اعادہ کیا ہے، جنہوں نے ہفتوں سے جاری احتجاجی مظاہروں کے بعد مستعفی ہونے سے انکار کر دیا۔ مظاہرین انتخابات میں جعلسازی اور بدعنوانی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے حکومت مخالف مظاہروں کو دہشت گردوں کے ہاتھوں پاکستان کے خلاف بغاوت قرار دیتے ہوئے ان کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار منگل کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کے دوران کیا۔ تاہم اس بے اختلاف کی ایک جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے پارلیمانی اجلاس کے دوران وزیراعظم نواز شریف پر تنقید بھی کی۔ رکن پارلیمنٹ نفیسہ شاہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مظاہرین کا احتجاج بلا جواز بھی نہیں ہے۔ امریکہ نے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں حکومت مخالف احتجاج کے پس منظر میں تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ تشدد سے گریز کریں اور ملکی قوانین کا احترام کریں۔ محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری کیے گئے بیان میں امریکہ نے پاکستان میں موجود اپنے شہریوں کو نقل و حرکت میں بھی احتیاط روا رکھنے کی تجویز دی ہے۔ تفصیلات سنیے اس رپورٹ میں۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان جین ساکی نے منگل کو دفتر خارجہ میں بریفنگ کے دوران کہا کہ امریکہ اسلام آباد میں جاری مظاہروں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بدستور تمام فریقوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ملکی آئین و قانون کا احترام کریں، تشدد سے احتیاط برتیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ پرامن مظاہرے اور آزادی اظہار جمہوریت کے لازمی جزو ہیں۔ ترجمان جین ساکی نے کہا کہ حکومتی عمارات یا نجی املاک کو نقصان پہنچانا سیاسی اختلافات کے حل کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے سیاسی نظام میں کسی بھی طرح کی غیر آئینی تبدیلی کی کوششوں کی سختی سے مخالفت کرے گا۔ ترجمان جین ساکی کہہ رہی ہیں کہ تمام فریقوں کو پرامن مذاکرات کے ذریعے اختلافات کا حل نکالنا چاہیے اور ایسے طریقے اختیار کرنے چاہیے جن سے پاکستان کے اندر جمہوری اداروں کو مضبوط بنایا جا سکے۔ جین ساکی نے اس موقع پر اپنے شہریوں کو بھی پاکستان میں نقل و حرکت میں احتیاط روا رکھنے کی ہدایت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی شہریوں کو اسلام آباد کے ریڈ زون میں جانے سے روک دیا گیا ہے۔ سفارت خانوں کے مطابق دیگر شہروں میں بھی مظاہروں کی اطلاعاتیں، لہذا امریکی شہری محتاط رہیں۔ پاکستان میں وزیراعظم یا نواز شریف کی حکومت کو 2 مخالف سیاسی رہنماؤں کی جانب سے احتجاجی دھرنوں کا سامنا ہے۔ 2 ہفتوں سے زیادہ عرصے سے جاری مظاہروں کی قیادت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان اور پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری کر رہی ہیں۔ عمران خان گزشتہ انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کا الزام عائد کرتے ہوئے وزیراعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہی ہیں، جبکہ ڈاکٹر طاہر القادری لاہور ماڈل ٹاؤن میں چند ہفتے قبل پولیس کے ساتھ تصادم میں اپنے درجن بھر کارکنوں کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں اور نظام میں یکسر اصلاحات چاہتے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منگل کے روز تمام جماعتوں نے اتفاق رائے سے وزیراعظم کی حمایت کا اعادہ کیا۔ اسلام آباد میں جاری کشیدگی اور اس پر امریکہ کے رد عمل کے بارے میں وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے واشنگٹن میں قائم تھنک ٹینک یونائیٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے تجزیہ کار محید یوسف نے کہا کہ اگرچہ اب تک امریکی حکومت کے بیانات معمول کی مشق کے مطابق ہیں، لیکن اگر اسلام آباد میں سیاسی نظام کو خطرات لاحق ہوئے تو اس پر امریکہ اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کو یقیناً سخت تشویش ہوگی۔
جو امریکہ کی ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل اور فارمل پوزیشن ہے وہ ریہرس ہو رہی ہے، اور میں نے کوئی زیادہ بات چیت بھی اس پہ پاکستان میں نہیں دیکھی، کیونکہ وہاں بھی میرے نزدیک اس دفعہ یہ واضح ہے بات کہ ایک اندرونی معاملہ ہے اور اندر سے ہی حل ہونا ہے, اس میں بیرونی کوئی قوتوں کا زیادہ رول نہیں ہے.
منگل کی رات اسلام آباد میں حکومت اور مظاہرین کی قیادت کے نمائندوں کے درمیان ایک بار پھر مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے. محید یوسف کہتے ہیں کہ جب تک کوئی ایک فریق اپنے موقف میں نرمی نہیں لاتا, سیاسی تعطل کے خاتمے کا امکان نظر نہیں آتا.
دونوں فریقین ایک اپنی میکسیملسٹ پوزیشن پہ اڑے ہوئے ہیں. حکومت کہتی ہے استعفے کی بات ہو ہی نہیں سکتی, اس کے علاوہ بات کریں. عمران خان صاحب کہتے ہیں استعفے کے بغیر ہم آگے نہیں چلیں گے. میرے نزدیک حکومت کا کوئی جواز نہیں بنتا وزیر اعظم کا استعفیٰ دینے کا. شہباز شریف کا استعفے کا جو تعلق ہے وہ ماڈل ٹاؤن کے انسیڈنٹ سے ہے, وہ ایک فرق ڈبیٹ ہے. لیکن جہاں تک اس وقت جرگہ اور بات چیت کا تعلق ہے, اس کا اینڈ صرف تبھی ہو سکتا ہے بغیر کسی شو ڈاؤن کے اگر پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب یہ بات مان لیں کہ استعفیٰ نہیں ہوگا اور ان کی باقی جو ڈیمانڈز ہیں وہ مانی جائیں اور آڈٹ بھی ہو اور الیکٹورل ریفارمز بھی ہو. اس سے تو کوئی گریز نہیں کرے گا, وہ تو سب چاہتے ہیں, لیکن یہ استعفے والی بات سے ان کو پیچھے ہٹنا ہوگا. نہیں ہٹیں گے تو یہ شو ڈاؤن کی طرف معاملہ چلا جائے گا.
یہ الفاظ تھے محید یوسف کے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. ملک میں جاری سیاسی بحران کے بارے میں منگل کے روز اسلام آباد میں پارلیمنٹ کا مشترکہ ہنگامی اجلاس منعقد ہوا. وزیر داخلہ نے حکومت کے خلاف مظاہروں اور دھرنوں کو بغاوت قرار دیا. پارلیمنٹ کی کارروائی کے بارے میں مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی زبانی سنیے.
پاکستان میں کشیدہ سیاسی ماحول میں منگل کو پارلیمان کے مشترکہ ہنگامی اجلاس میں مختلف سیاسی جماعتوں نے حکومت کو یہ یقین دہانی کروائی کہ پارلیمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے. ادھر تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا ہے کہ ان کی جماعت کے اراکین بدھ کو آخری مرتبہ پارلیمان میں جائیں گے. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے قانون سازوں کو بتایا کہ احتجاج کرنے والی جماعتوں کا گروہ آزادی اظہار اور جمہوریت کا سہارا لے کر اس ایوان کے دروازے پر پہنچ گیا ہے.
یہ نہ احتجاج ہے, نہ دھرنا ہے, نہ سیاسی اجتماع ہے, یہ پاکستان کے خلاف بغاوت ہے, یہ ہمارے ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت ہے, یہ مملکت پاکستان کے خلاف بغاوت ہے.
وزیر داخلہ نے بتایا کہ پولیس غیر مسلح ہے, تاہم ان کے بقول احتجاج کرنے والوں میں سے بعض کے پاس پستول ہیں. وفاقی وزیر داخلہ کے بقول اب تک 100 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہو چکے ہیں.
اور ان کے پاس کیا ہیں جناب اسپیکر؟ کلہاڑیاں ہیں, ہتھوڑے ہیں, کٹرز ہیں, غلیلے ہیں, اور وہ غلیلے باقاعدہ ٹرینڈ طریقے سے, جس طرح وہ ٹرینڈ دہشت گرد ہوتے ہیں. اور آج میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں, اور شاید ایک وقت آئے گا کہ میں سوان کے سامنے کہوں گا, یہاں 1.5-2,000 جو لوگ اس میں بیٹھے ہیں وہ ٹرینڈ دہشت گرد ہیں, وہ ایک عسکری جماعت سے آئے ہیں, ایک عسکری گروپ سے آئے ہیں. اگر کوئی ایسے مناسب وقت ہوا تو وہ بھی اس ایوان کے سامنے رکھوں گا.
حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن نے کہا کہ اراکین پارلیمان وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں.
آپ اگر استعفیٰ خود نہیں دیتے, میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, حقیقت میں کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا استعفیٰ دینے پہ, اور اس میں ہم سارے کے سارے اراکین پارلیمان میں ایک 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 آپ کے ساتھ ہے, آپ کی کابینہ کی طرح آپ کے ساتھ اس مرحلے میں, اس معاملے میں آپ سے تعاون زیر کرنے کو تیار.
جمعیت علماء اسلام فیق کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت کو پارلیمان کے سامنے دھرنا دیے ان مظاہرین کو نکالنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے.
ان جتھوں کو جنہوں نے جگہ جگہ پر دھرنے رکھے ہوئے ہیں, آج کے بعد حکومت کی انتظامی ذمہ داری ہے آئین و قانون کے تحت کہ اسلام آباد کو ان لوگوں سے پاک کر دیا جائے.
پارلیمان کا مشترکہ اجلاس اب بدھ کو دوبارہ ہوگا. پہلے روز کے اجلاس کے اختتام پر احتجاج کرنے والی جماعت تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ ان کی جماعت کی کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بدھ کو ان کے اراکین پارلیمان میں اٹھائے گئے سوالات کا جواب دینے کے لیے جائیں گے.
میں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو کہا کہ آپ اور پارلیمنٹری پارٹی, کیونکہ ہمارے استعفے تو پڑے ہوئے لیکن ایکسیپٹ نہیں ہوئے ابھی تک, اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شاہ صاحب آپ کل اسمبلی میں جائیں اور پوائنٹ بائی پوائنٹ جو جو انہوں نے ہمارے اوپر باتیں کی ہیں ان کی پوائنٹ بائی پوائنٹ اسمبلی میں جواب دیں اپنے موقف کا.
تحریک انصاف کے صدر جاوید ہاشمی نے منگل کو پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کی اور اپنے مستعفی ہونے کا اعلان کیا.
اس وقت نہ بھی خوشی سے دیا ہو استعفیٰ, میں یہاں خوشی سے استعفیٰ دیتا ہوں. اس ہاؤس سے میں واپس جا رہا ہوں پاکستان کے عوام کے پاس. ہو سکتا ہے میں ادھر آؤں ہو سکتا ہے میں ادھر ہوں.
جاوید ہاشمی عمران خان کے قریبی ساتھی تھے لیکن وزیر اعظم ہاؤس کی طرف پیش قدمی کے اعلان پر انہوں نے اپنی پارٹی قیادت سے اختلاف کیا تھا، جس کے بعد عمران خان نے کہا تھا کہ ان کے اور جاوید ہاشمی کے راستے الگ ہو گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے ہزاروں کارکن دو ہفتوں سے زائد عرصے سے اسلام آباد میں حکومت مخالف دھرنا دیے ہوئے ہیں، اور اس دوران وزیر اعظم ہاؤس کی طرف پیش قدمی کی کوشش کرتے ہوئے ان کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں بھی ہو چکی ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں بیرون ملک مقیم پاکستانی کس انداز میں سوچتے ہیں اور امریکہ میں رہائش پذیر تجزیہ کار صورتحال کا جائزہ کس طرح لیتے ہیں؟ آئیے آپ کو سنوائیں پروگرام آج کے موضوع سے کچھ اقتباسات. محید یوسف اور کالم نگار احتشام الدین نظامی مہمان تھے میزبان بہجت جیلانی کے ساتھ. احتشام الدین نظامی نے بتایا،
بہجت، جو پاکستانی امریکن یہاں پہ ہیں اور ہم جو انالسٹ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس میں امیچیورٹی بہت زیادہ آ گئی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت رولنگ پولیٹیکل پارٹی جو ہے، ان کو پہلے بھی ایک دفعہ بہت بھاری مینڈیٹ ملا تھا، اس کا دفعہ نہیں کر سکے وہ، اور اس دفعہ بھی ان کو ایک بھاری مینڈیٹ ملا ہے، اور ان کو اپوزیشن پارٹی سے بھی بڑی مفاہمت مل رہی ہے، مگر انہوں نے ان حالات کو سنبھالا نہیں دیا. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو میڈیا ہیں یا پاکستان کے اسکالر ہیں یا انالسٹ ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ ابھی 2 مہینے پہلے عمران خان نے پرائم منسٹر کو اپنے گھر پہ انوائٹ کیا تھا اور ٹیررزم کے خلاف ان کی فل سپورٹ کی تھی. اگر ہماری رولنگ پارٹی میچیور ہوتی تو وہ یقیناً ان کو ہینڈل کر سکتی تھی بہت آسانی کے ساتھ، دوسرے ایشوز پہ بھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، عمران خان اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز نے بھی حالیہ الیکشن کے بعد یہ اعادہ کیا تھا اس بات کا کہ دھاندلی ہوئی ہے انتخابات میں. اگر یہ پولیٹیکل لیڈرشپ میچیور ہوتی تو آپس میں طے کر کے اس کا کوئی حل نکال سکتی تھی، مگر انہوں نے وقت کا ضیاع کیا اور اب یہ حال ہے کہ ماڈل ٹاؤن کا جو واقعہ ہوا ہے اس نے اس کو جلا بخشی اور یہ حالات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ میری نظر میں کوئی راستہ نظر نہیں آتا. تو بہتر یہی ہے کہ سیاسی طور پر اس معاملے کو حل کیا جائے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نیگوشیٹ کریں، میڈیشن کریں اور اس کا کوئی حل نکالیں، اور آئین کے مطابق بہت سارے حل ہیں
اس کے ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر محید یوسف، آپ حال ہی میں ابھی پاکستان میں کافی وقت گزار کر آئے ہیں، سول سوسائٹی سے بھی آپ کا رابطہ رہا، عوام کے ساتھ بھی، عوامی سطح پر بھی رابطے ہوئے، آپ کا میڈیا کے ساتھ بھی کافی لیزان رہا. آپ یہ بتائیے کہ موجودہ بحران کے بارے میں، جو پاکستان میں اس وقت سیاسی بحران چل رہا ہے، عوامی سطح پر اور سول سوسائٹی، ان سب کی رائے کیا ہے اور کس طرح سے وہ اس کو حل کرنے کے خواہاں ہیں اور کس طرح سے اس کو حل ہوتا دیکھتے ہیں؟
یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے. میں نے ابھی ایک جریدہ بھی اس پہ تحریر کیا ہے یہی بات باور کرانے کے لیے کہ جو مجھے حیران کن بات لگی، جو یہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے، جو احتجاج ہو رہا تھا، مجھے بہت زیادہ سمپتھی نظر آئی پاکستانی سول سوسائٹی میں، عوام میں اور میڈیا میں ان پروٹیسٹ کے لیے. تو میرے نزدیک یہ بات حکومت کو بھی سمجھ چاہیے، فوج کو بھی اور پاکستانی عوام کو بھی، کہ جو اس وقت سسٹم ہے اس میں امپروومنٹ کی بہت اشد ضرورت ہے، ورنہ جو مصر اور تونس اور باقی جگہ ہوا تھا وہ بھی اسی طرح ہی چیزیں شروع ہوئی تھی. آپ کے ہاں ریولوشن شاید نہیں ہو سکتی، فوج طاقتور ہے، وہ اتنی وائلنس نہیں ہونے دے گی، لیکن جو مجھے حالات نظر آئے عوام کی سطح پر وہ یہی تھے کہ لوگ نہیں کہتے تھے کہ استعفیٰ دینا چاہیے. جو لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں بھی تھی وہ بھی کہتے تھے چلے بات تو لیکن یہ صحیح کر رہے ہیں، حالات تو بہت خراب ہے. تو یہ ایک بڑی حیران کن بات میرے نزدیک تھی، ورنہ کانسٹیٹیوشنلی آئین کے مطابق کوئی ضرورت نہیں ہے استعفے کی، حکومت کوئی ایسا کام ابھی تک انہوں نے نہیں کیا جو آئین کی خلاف ورزی ہو.
بہجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
سپریم کورٹ نے ان سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کیے ہیں جو غیر آئینی اقدامات کے بارے میں پٹیشن میں فریق بننا چاہتی ہیں. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
پاکستان کی عدالت عظمیٰ میں ممکنہ ماورائے آئین اقدام کے خلاف دائر درخواست میں استدعا کی گئی تھی کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بلا کر اس مسئلے کا حل نکالا جائے اور اسے عدالتی حکم کا حصہ بنایا جائے۔ چیف جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں درخواست کی سماعت کرنے والے 5 رکنی بینچ نے منگل کو پارلیمانی جماعتوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے رائے طلب کی ہے۔ گزشتہ ماہ کے وسط سے پاکستان تحریک انصاف اور عوامی تحریک وزیراعظم نواز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے ہوئے اسلام آباد میں دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ وزیراعظم مستعفی ہونے سے انکار کر چکے ہیں، جبکہ پارلیمان میں موجود سیاسی جماعتیں بھی احتجاج کرنے والوں کے مطالبات کو غیر آئینی قرار دے کر مسترد کر چکی ہیں۔ عدالت عظمیٰ نے احتجاج کرنے والی جماعتوں سے بھی اس معاملے کے حل کے لیے تجاویز طلب کی تھیں، لیکن پاکستان عوامی تحریک کے وکیل نے یہ کہہ کر تجاویز جمع نہیں کروائیں کہ ان کے موکل کا موقف ہے کہ یہ سیاسی معاملہ ہے اور سیاسی معاملات عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے۔ گزشتہ روز ہونے والی سماعت میں بینچ کے رکن جسٹس ثاقب نثار نے ریمارکس دیے تھے کہ موجودہ حالات میں ملکی سالمیت کو خطرہ لاحق ہے، لہذا اس معاملے کے حل کے لیے سپریم کورٹ اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ عدالت عظمیٰ کے جج کے ان ریمارکس کے بعد بھی مختلف حلقوں میں یہ بحث چھڑ گئی تھی کہ آیا عدالت اس معاملے میں مداخلت کر سکتی ہے یا نہیں۔ سینئر قانوندان اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر یاسین آزاد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ معاملہ اب کسی بھی طرح سیاسی نہیں رہا اور سپریم کورٹ آئین و قانون کے مطابق اس کے حل کے لیے حکم دے سکتی ہے۔
یہ پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے، یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کا معاملہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر 16-17 دن تک یہ لوگ دھرنا دے کے بیٹھے رہے تو کسی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ دھرنا دے کے کیوں بیٹھے ہوئے۔ ہم نے بھی یہ کہا کہ دھرنا دینا، لانگ مارچ کرنا ان کا آئینی حق ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا، یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیوں نے جو کچھ بھی کیا، آئین سے بغاوت کی ہے۔ آنریبل سپریم کورٹ کے پاس پٹیشنیں فائل کی گئی ہیں، اور جب آئینی پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کی گئی تو آنریبل سپریم کورٹ جو بھی ڈائریکشن دے گا وہ آئین اور قانون کے مطابق دے گا۔
ہفتے کو دیر گئے احتجاج کرنے والوں کی طرف سے وزیراعظم ہاؤس کی طرف جانے کی کوششوں کے دوران پولیس کے ساتھ ان کی جھڑپیں بھی ہوئیں، جس میں 3 افراد ہلاک اور 500 سے زائد زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں درجنوں پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ پیر کو مظاہرین نے پاکستان کے سرکاری ٹی وی پر بھی ہلا بول دیا تھا، جنہیں فوج اور رینجرز نے عمارت سے نکالا۔ یاسین آزاد کا کہنا تھا کہ آئین میں عدالت عظمیٰ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس قسم کی صورتحال سے متعلق اپنے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے فوج سے بھی کہہ سکتی ہے۔
اور اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا تو پھر آنریبل سپریم کورٹ کے پاس اس بات کا اختیار ہے کہ وہ پاکستان آرمی سے یہ کہیں کہ آرٹیکل 190 کے تحت آپ کاروائی کریں اور اس سے جو ہمارا ججمنٹ ہے اس پہ فوری طور پہ عمل کریں، کیونکہ آئین اس کے لیے باقاعدہ ایک راستہ دیتا ہے ہر چیز کا۔
درخواست کی سماعت کے دوران چیف جسٹس ناصر الملک نے پاکستان تحریک انصاف سے کسی بھی طرح کے تعلق کے تاثر کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان سے صرف ایک ہی بار ملاقات ہوئی، اور وہ بھی اس وقت جب وہ الیکشن کمیشن کے قائم مقام سربراہ تھے اور عمران خان ان سے ملنے اپنی جماعت کے دیگر افراد کے ہمراہ وہاں آئے تھے۔ اس درخواست کی سماعت بدھ تک ملتوی کر دی گئی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
یوکرین کے ایک عہدیدار نے منگل کے روز کہا ہے کہ مشرقی یوکرین میں 10 مقامات پر روسی فوجیوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ ان میں سے 2 ایسے شہر بھی ہیں جہاں روس کے حامی باغیوں کا قبضہ ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے پناہ گزین ادارے نے اطلاع دی ہے کہ مشرقی یوکرین میں لڑائی سے بچ کر نکلنے والے افراد کی تعداد صرف 1 مہینے میں 2 گنا ہو گئی ہے۔ صدر باراک اوباما واشنگٹن سے یورپ کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں، جس کا مقصد نیٹو اتحادیوں کو امریکہ کی متحرک مدد کی پھر سے یقین دہانی کرانا ہے، جب یوکرین کے اندر روس کے بڑھتے ہوئے کردار پر علاقے میں کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ صدر بدھ کے روز اسٹونیا کے دارالحکومت اسٹونیا، کیٹوا اور لیتوانیا کی صدور سے ملاقات کریں گے۔ جمعرات کو صدر اوباما نیٹو کے سربراہ اجلاس میں نیٹو اور دیگر 27 ممالک کے سربراہان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اس اجلاس کا مقصد یوکرین کے لیے مغربی ممالک کی حمایت کا اعادہ کرنا ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کا کہنا ہے کہ یوکرین کا بحران خطے میں عدم استحکام پیدا کر سکتا ہے۔ UNHCR کی رپورٹ کے مطابق 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگ یوکرین کی جنگ سے فرار ہوئے ہیں اور اب ملک کے اندر بے گھر ہیں۔ UNHCR کے ہیڈ کوارٹر سے وائس آف امریکہ کی نامنگر لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ صفیہ قاسم۔
پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر انٹونیو گوٹیرس نے انتباہ کیا ہے کہ یوکرین میں جاری بحران کے نتیجے میں تباہ کن انسانی بحران ہو سکتا ہے، اور اگر اسے فوری طور پر روکا نہ گیا تو اس سے مشرقی یورپ میں عدم استحکام کا امکان ہے۔ UNHCR نے کہا ہے کہ مشرقی یوکرین میں خصوصاً ڈونیٹسک، لوہانسک اور پڑوسی شہروں کے ارد گرد لڑائی میں شدت آئی ہے۔ جس سے بڑی تعداد میں لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی ضرورت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ گزشتہ 3 ہفتوں میں یوکرین میں اندرونی طور پر بے گھر لوگوں کی تعداد 2 گنی ہو کر 260,000 ہو گئی ہے، جبکہ یو این ایچ سی آر کے یورپین بیورو کے ڈائریکٹر ونسنٹ کوچل کا کہنا ہے کہ یہ تعداد اس لیے کم ہے کہ لوگ اپنے عزیزوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔
People don't see the benefit sometimes of registering with the local authorities because they don't receive automatically assistance.
وہ کہہ رہے ہیں اکثر لوگ مقامی حکومتی اداروں میں رجسٹریشن کروانے میں کوئی فائدہ نہیں دیکھتے کیونکہ انہیں اس خود کوئی امداد نہیں دی جاتی۔ بعض اوقات ان لوگوں کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ان کے وہاں پہنچتے ہی یوکرین کی فوج میں اندراج نہ کر لیا جائے۔ کچھ لوگ ڈرتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے تو ان کے خلاف انتقامی کارروائی نہ کی جائے، اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بارے میں یہ معلوم ہو سکے کہ وہ اپنے شہروں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یوکرین کے حکام نے بتایا ہے کہ 22 لاکھ لوگ ان علاقوں میں اب بھی موجود ہیں جہاں پر یہ تصادم ہو رہا ہے۔ یو این ایچ سی آر کے ترجمان آڈریان ایڈورڈس نے کہا ہے کہ ایجنسی کا ارادہ ہے کہ اگر سیکیورٹی نے اجازت دی تو اس ہفتے کے آخر میں حقائق معلوم کرنے کے لیے ایک مشن قائم کیا جائے گا۔
Ongoing shelling has left people in conflict areas with limited access to food, water and
انہوں نے کہا کہ جنگ زدہ علاقوں میں مسلسل گولہ باری کے سبب لوگوں کو کھانے پینے کا سامان اور بنیادی ضروریات کی چیزیں میسر نہیں ہیں۔ علاقائی حکام کے اندازوں کے مطابق ڈونیسک، مکٹیوا اور گولووکا میں 20,000 لوگ معذور ہیں جنہیں مدد کی ضرورت ہے۔ لوہانس کے رہائشیوں کے پاس کھانے پینے کے سامان کی معقول ترسیل کا انتظام نہیں ہے اور 1 ماہ سے بجلی اور حمل و نقل کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ سڑکیں اور عمارتیں بری طرح سے تباہ ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے فلاحی امداد پہنچانے میں دقت ہو رہی ہے۔ پناہ گزینوں کی ایجنسی کا کہنا ہے کہ جولائی کے شروع میں جب یوکرینی حکومت نے ڈونیسک کے کچھ شہروں پر پھر سے کنٹرول حاصل کر لیا تو بہت سے لوگ جو اندرونی طور پر بے گھر ہوئے تھے جلدی اپنے علاقوں میں واپس آ گئے۔ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جنوری کے بعد سے 120,000 یوکرین کے لوگوں نے روس میں عارضی پناہ یا پناہ گزین کی حیثیت سے اندراج کروانے کی درخواست کی ہے۔ ایجنسی کا کہنا ہے کہ اسی عرصے میں 8 لاکھ سے زیادہ یوکرینی روس میں داخل ہوئے ہیں۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
اور آسٹریلیا شمالی عراق میں کرد فوجیوں کو فضائی راستے سے ہتھیار کی ترسیل کے لیے آمادہ ہو گیا ہے۔ کرد فوجی اسلامی عسکریت پسند گروپ دولت اسلامیہ شام کے خلاف نبرد آزما ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے آسٹریلیا کے اس فیصلے کی حمایت کی ہے۔ سڈنی سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار فل مرکر کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
وزیر اعظم ٹونی ایبٹ کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا مشرق وسطی کی ایک اور جنگ میں ملوث نہیں ہونا چاہتا بلکہ کسی ممکنہ قتل عام کو روکنے کے لیے وہ ہر ممکن اقدام کرے گا۔ شمالی عراق میں اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے آسٹریلوی جنگی طیارہ، ہتھیار اور دیگر ساز و سامان لے کر عراق جائے گا تاکہ کرد فورسز کو زیادہ سے زیادہ فوجی قوت مہیا کی جا سکے۔ یہ مشن عراقی حکومت کے تعاون سے ترتیب دیا گیا ہے۔ برطانیہ، کینیڈا، فرانس اور اٹلی بھی امریکی قیادت والے مشن میں شامل ہوں گے۔ مسٹر ایبٹ کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ اور عراقی حکومت درخواست کریں تو آسٹریلوی ایف اے 18 ہارنٹ جنگی طیارے اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں کے خلاف فضائی حملوں کے لیے امریکہ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ مسٹر ایبٹ نے آسٹریلوی پارلیمنٹ کو بتایا کہ دنیا کو سنی جنگجوؤں کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے جو شام اور شمالی عراق میں دہشت پھیلا رہے ہیں۔
میڈم سپیکر، آئی ریفیوز ٹو کال دس ہیڈیس موومنٹ اسلامک اسٹیٹ بیکاز اٹس ناٹ اے اسٹیٹ، اٹس اے ڈیتھ کالٹ۔
وزیر اعظم ٹونی ایبٹ کہہ رہے ہیں کہ میڈم سپیکر، میں اس گھناؤنی تحریک کو اسلامک اسٹیٹ کہنے سے انکار کرتا ہوں کیونکہ یہ کوئی اسٹیٹ نہیں ہے، یہ قتل و غارت گری کا فرقہ ہے۔
سو ان گڈ کانشنس میڈم سپیکر، آسٹریلیا کینٹ لیو دی عراقی پیپل ٹو فیس دس ہارر۔
میڈم سپیکر، آسٹریلیا عراقی لوگوں کو اس دہشت اور برائی کا سامنا کرنے کے لیے تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ تھے وزیر اعظم ٹونی ایبٹ کے الفاظ۔ ٹونی ایبٹ کے عراق سے متعلق موقف کو سب سے بڑی اپوزیشن جماعت لیبر پارٹی کی حمایت حاصل ہے، لیکن گرینز پارٹی لیڈر کی کرسٹین مل نے بھرپور پارلیمانی مباحثے کا مطالبہ کیا ہے۔
The Prime Minister must tell Australians on what basis are we running after the United States.
وہ کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعظم کو آسٹریلوی عوام کو یہ بتانا چاہیے کہ کن بنیادوں پر ہم عراق میں ایک اور پیچیدہ صورتحال پیدا کرنے کے لیے امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ منگل کے روز نیوزی لینڈ میں باتیں کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے چیف بان کی مون کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کو ایسے طریقے کار پر تبادلہ خیال کرنا چاہیے کہ بین الاقوامی کمیونٹی عراق میں اس بحران کو حل کرنے میں مدد کرے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسلامک اسٹیٹ گروپ پر الزام لگایا ہے کہ اس نے نسل کشی کی ظالمانہ مہم چلا رکھی ہے اور شمالی عراق میں منظم انداز سے لوگوں کو قتل اور اغوا کر رہی ہے۔ لندن سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار الپیسین کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے جنگجو نسلی اور مذہبی اقلیتوں پر بے تحاشا ظلم ڈھا رہے ہیں، انہیں قتل اور اغوا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں افراد کو جبری طور پر بے گھر ہونا پڑ رہا ہے۔ ایمنسٹی کی اس رپورٹ میں قتل عام سے بچ جانے والے افراد اور مہاجرین کے انٹرویوز شامل کیے گئے ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کرد علاقوں سے فرار ہوئے ہیں اور وہ لوگ بھی جو وہاں محصور ہیں اور ٹیلی فون کے ذریعے انہوں نے اپنی حالت ازار کا اظہار کیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی سینئر کرائسس ایڈوائزر ڈوناٹیلا روورا نے اسکائپ کے ذریعے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ شمالی عراق میں عسکریت پسندوں نے آبادی کا نقشہ ہی تبدیل کر دیا ہے۔ روورا کہہ رہی ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ نے گزشتہ کئی ہفتوں سے نسل کشی کی بہیمانہ مہم چلا رکھی ہے۔ اسلامک اسٹیٹ کے زیر کنٹرول شمالی عراق کے علاقوں میں تمام نسلی اور مذہبی اقلیتوں پر زبردست مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ انتہا پسند عسکریت پسند سنی گروپ نے شیعہ برادری کے علاوہ دیگر اسلامی اور عیسائی اقلیتوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگ صدیوں سے شمالی عراق میں آباد ہیں۔ امریکہ عراقی اور کرد فوجوں کی مدد کرتے ہوئے اسلامک اسٹیٹ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور ان پر فضائی حملے کر رہا ہے، جبکہ عراقی اور کرد فوجیں زمینی جنگ میں مصروف ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایڈوائزر روورا کا یہ بھی کہنا ہے کہ عراقی فورسز کو کامیابی صرف اسی صورت میں مل سکتی ہے جب انہیں شیعہ ملیشیا کی حمایت حاصل ہو جائے، ہرچند کہ ان کی شہرت خاصی مشکوک ہے اور وہ اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کی طرح خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا یہ بھی کہنا ہے کہ عراق میں جس طرح کی نسل کشی جاری ہے اس کی تاریخ میں کم ہی مثال ملتی ہے۔ روورا کا کہنا ہے کہ تقریباً 8.5 لاکھ افراد اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عسکریت پسند گروپ کے ہاتھوں امریکی صحافی سٹیون سالٹوف کا سر قلم کیے جانے کے بعد بعض امریکی قانون ساز اسلامک اسٹیٹ کے خلاف فوری امریکی اقدام کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ کانگریس میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
منگل کے روز کانگریس کے دو ارکان نے پہلے سے طے شدہ پروگرام کے تحت یروشلم سے ٹیلی فون پر اسرائیل کے اپنے دورے کے بارے میں گفتگو کی، جبکہ کچھ ہی دیر پہلے اسلامک اسٹیٹ کی تازہ ترین ویڈیو منظر عام پر آئی تھی۔ ایوان نمائندگان میں خارجہ امور کی کمیٹی کے چیئرمین ایڈ رائس نے کہا کہ انہیں یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا ہے کہ ایک اور امریکی صحافی عسکریت پسند گروپ کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا۔ ان کے ساتھ ساتھ کمیٹی کے رکن ایلیٹ اینگل نے کہا کہ سٹیون سالٹوف کی والدہ سے انہیں دلی ہمدردی ہے، جنہوں نے حال ہی میں اس کی رہائی کی ایک ویڈیو اپیل جاری کی تھی۔ رائس ایک ریپبلکن ہیں۔ انہوں نے باور کروایا کہ آئسس نے عراق اور شام میں ہزاروں بے گناہ لوگوں کا سر اڑایا، انہیں پھانسی دی، ہلاک کیا، اور اب وہ اپنی خلافت قائم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے انٹرنیٹ پر ان کی ویڈیوز استعمال کر رہا ہے۔
What is unique about ISIS's strategy is the release of this information, the way in which it boasts.
ISIS کی حکمت عملی کی انفرادیت یہ اطلاع جاری کرنا ہے، اور وہ انداز جس کے ذریعے وہ ہلاک اور دہشت زدہ کرنے کی اپنی صلاحیت کی شیخی بھگارتا ہے۔ رائس اور اینگل دونوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ اسلامک اسٹیٹ کو شکست دینے کے لیے امریکہ کو ایک اتحاد کی قیادت کرنی چاہیے، جس میں امریکی فضائی اور ڈرون حملے ہوں اور کرد اور دیگر جنگجو زمین پر لڑائی کریں۔ رائس نے کہا کہ امریکہ کو اسلامک اسٹیٹ کے تربیتی کیمپوں کو نشانہ بنانا چاہیے۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس اینگل نے کہا کہ عسکریت پسند گروپ مہذب دنیا کے لیے خطرہ ہے۔
Right now, ISIS controls a very large swath of territory in both Iraq and Syria. It's
فلوقت عراق اور شام کے ایک وسیع علاقے پر آئسس کا قبضہ ہے۔ یہ پہلا دہشت گرد گروپ ہے جو واقعتاً ایک ریاست کو کنٹرول کر رہا ہے، اور اگر ہم نے اسے تہوبالا نہ کیا اور اسے شکست نہ دی تو وہ پوری دنیا کی سرزمین پر حملہ کریں گے۔ رائس نے کہا کہ ان کی کمیٹی آئندہ ہفتے کانگریس کی واپسی پر اسلامک اسٹیٹ سے درپیش خطرے کے بارے میں سماعت کرے گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے وزیر اعظم نواز شریف کی حمایت کا اعادہ کیا ہے، جنہوں نے ہفتوں سے جاری احتجاجی مظاہروں کے بعد مستعفی ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ مظاہرین انتخابات میں جعلسازی اور بدعنوانی کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ ترابلس سے ایک چارٹرڈ طیارے کے ذریعے لیبیا میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کا ایک گروپ اس کو واپس لایا جا رہا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ لیبیا میں پاکستانی سفارت خانے نے ریلیف کیمپ قائم کیے ہیں، جن میں تقریباً 3,000 پاکستانیوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ۔
لیبیا میں سلامتی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے باعث وہاں پھنسے ہزاروں پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے خصوصی پروازوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس سلسلے میں منگل کو ایک خصوصی پرواز ترابلس سے پاکستانیوں کو لے کر لاہور کے لیے روانہ ہوئی۔ یہ اب تک کی چوتھی خصوصی پرواز تھی۔ بیان کے مطابق آئندہ 10 روز تک روزانہ ایک خصوصی پرواز کے ذریعے پاکستانیوں کو ملک واپس لایا جائے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ لیبیا میں حالیہ بدامنی کے باعث شدید متاثرہ 6,000 پاکستانیوں کے انخلاء کے لیے وزارت خارجہ میں ایک خصوصی مرکز بھی قائم کیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق 3,000 پاکستانی سفارتخانے کی طرف سے ترابلس میں قائم کیے گئے عارضی کیمپوں میں مقیم ہیں۔ ترابلس میں پاکستانی سفارتخانے کی طرف سے ہدایت جاری کی گئی کہ وطن واپس آنے کے خواہش مند اپنے ناموں کا اندراج کروائیں تاکہ خصوصی پروازوں کے ذریعے ان کی واپسی کو یقینی بنایا جائے۔ مزید برآں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے متعلق ادارے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ لیبیا سے واپس آنے والے پاکستانیوں کو ان کے گھروں تک پہنچانے کے لیے اندرون ملک سفر کی سہولت فراہم کرے۔ اس حوالے سے او پی ایف نے متعلقہ ہوائی اڈوں پر واپس آنے والے پاکستانیوں کی رہنمائی کے لیے سہولت مراکز بھی قائم کر دیے ہیں۔ پاکستانی عازمین حج کو سعودی عرب لے جانے کے لیے بھی پی آئی اے کے طیارے استعمال کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے لیبیا سے پاکستانیوں کی واپسی اتنی تیزی سے ممکن نہیں ہو پا رہی ہے۔ لیبیا میں کئی ماہ سے سلامتی کی صورتحال بدتریش خراب ہوتی چلی آ رہی ہے، اور یہاں کی حکومت مختلف ملیشیا گروپوں سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ گروہ مختلف علاقوں میں قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
بھارتی کشمیر میں سیکیورٹی فورسز اور اسلامی عسکریت پسندوں کے درمیان تازہ جھڑپیں ہوئی ہیں۔ پیر کی شام کو شروع ہونے والی جھڑپوں میں کئی عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
بھارتی کشمیر کے جنوبی ضلع پلوامہ کے ہانجن گاؤں میں پیر کی شام شروع ہونے والی جھڑپیں منگل کی سہ پر ختم ہوئیں۔ تاہم بھاری تعداد میں فوج، نیم فوجی دستے اور مقامی پولیس نے ایک وسیع علاقے کو گھیرے میں لے کر گھر گھر تلاشی لینے کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ عہدیداروں کے مطابق تقریباً 20 گھنٹے تک جاری رہنے والی جھڑپ میں جیش محمد تنظیم کا ضلع کمانڈر الطاف احمد راتھر اور اس کے 2 ساتھی شوکت احمد اور فاروق احمد ہلاک ہو گئے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ علاقے کا محاصرہ وہاں جیش محمد کے عسکریت پسندوں کی موجودگی کے بارے میں مصدقہ اطلاع ملنے پر کیا گیا تھا۔ طرفین کے درمیان فائرنگ اگرچہ پیر کی رات رک گئی تھی، حفاظتی دستوں کی کمک کے علاقے میں پہنچتے ہی محاصرہ مزید مضبوط کیا گیا، تاہم تلاشی کا عمل روک دیا گیا۔ منگل کو علل صباح فائرنگ کا سلسلہ بحال ہو گیا اور سہ پہر تک محاصرے میں پھنسے تینوں عسکریت پسندوں کو مار گرایا جا چکا تھا۔ عسکریت پسندوں کے مارے جانے کی خبر پھیلتے ہی قریبی دیہات کے لوگوں نے سڑکوں کا رخ کیا اور مطالبہ کیا کہ لاشیں ان کے سپرد کی جائیں تاکہ ان کی تجہیز و تکفین موزون طریقے سے انجام دی جا سکے۔ حفاظتی دستوں کے انکار کرنے پر لوگوں نے آزادی کے حق کے مطالبے میں اور بھارت کے خلاف نعرے لگانا شروع کیے تو پولیس نے اشک آور گیس کا استعمال کرتے ہوئے انہیں منتشر کرنے کی کوشش کی۔ جھڑپوں کا سلسلہ آخری اطلاع آنے تک جاری تھا۔ پتھراو اور پولیس کی جوابی کاروائی میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ ادھر سرحدی ضلع کپوارہ کے کلاروس اور بعض دوسرے علاقوں میں بھارتی فوج اور مشتبہ مسلمان عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ تیسرے ہفتے میں داخل ہو گیا ہے۔ منگل کو آپریشن میں حصہ لینے والا بھارتی فوج کا ایک میجر اندرجیت سنگھ اور اس کے ساتھ ایک گاڑی میں سفر کرنے والے تین سپاہی سڑک کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے جبکہ 6 افراد کو چوٹیں آئیں. اس سے پہلے عسکریت پسندوں کے ساتھ جھڑپوں کے دوران 4 فوجی ہلاک ہو گئے تھے جبکہ فوج نے 9 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. دریں اثنا بھارتی فوج نے کہا ہے کہ اس نے حال ہی میں جموں کے پلان والا علاقے میں بھارت پاکستان سرحد پر جو 150 میٹر لمبی سرنگ دریافت کی ہے اسے پاکستان نے بھارتی کشمیر میں دراندازوں کو بھجوانے کے لیے کھدوایا تھا. جموں میں بھارتی فوج کے ایک ترجمان نے الزام لگایا کہ مسلح دراندازی کو کنٹرول لائن عبور کروانے میں ناکامی کے بعد پاکستان نے ٹنل کھدوائی تھی لیکن متحرک بھارتی فوج نے اس کا یہ منصوبہ ناکام بنا دیا. پاکستان نے تاحال بھارتی دعوے پر کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا ہے. تاہم ماضی میں اسلام آباد اور پاکستانی فوج اور رینجرز نے بھارت کی طرف سے لگائے گئے اس طرح کے الزامات کو بےہودہ قرار دیا ہے. سیالکوٹ جموں سرحد پر پاکستانی اور بھارتی سرحدی حفاظتی دستوں کے درمیان گزشتہ کئی ہفتوں کے دوران جھڑپوں میں دونوں جانب 4 شہری ہلاک اور 2 درجن سے زائد افراد جن میں اکثریت عام لوگوں کی تھی زخمی ہو گئے. دونوں نے ایک دوسرے پر جھڑپیں شروع کرنے کا الزام عائد کیا تھا. تاہم گزشتہ جمعے کو ہوئی اعلیٰ کمانڈروں کی فلیگ میٹنگ کے بعد سرحد پر مجموعی طور پر امن ہے. یوسف جمیل, اردو وی او اے, سری نگر.
عراقی اور کرد فورسز نے تالکیف کے علاقے میں امریکی جنگی طیاروں کی مدد سے اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کے خلاف کامیابیاں حاصل کی ہیں. گزشتہ رات جنگی طیاروں نے عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے. ادھر سیاسی محاذ پر نامزد وزیراعظم حیدر عبادی ابھی تک نئی حکومت تشکیل نہیں دے سکے ہیں کیونکہ سنی اور شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے دھڑے نئی کابینہ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے تگ و دو میں مصروف ہیں. اس بارے میں ایڈورڈ یورین ان کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرل گیل.
سیاسی عدم استحکام کے شکار سینکڑوں مظاہرین نے منگل کے روز عراقی پارلیمان پر دھاوا بول دیا. مظاہرے میں شامل ایک شخص کا کہنا تھا کہ اس کا گروپ اس سال جولائی میں تکرت میں قائم فوجی چاؤنی پر اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کی چڑھائی کے وقت سے لاپتہ ہونے والے سینکڑوں لوگوں کی بازیابی کا مطالبہ کرنے کے لیے بغداد میں آیا ہے. اس کا کہنا تھا کہ 1700 سے 1800 افراد اس وقت سے لاپتہ ہو گئے تھے جب چھاؤنی پر چڑھائی کی گئی تھی اور حکومت کو اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا بیتی. پارلیمان کے سپیکر سلیم الجبوری نے اشارتاً کہا کہ وہ اس مسئلے پر بات چیت کے لیے بدھ کے روز پارلیمان کا خصوصی اجلاس طلب کریں گے. منگل کے روز بھی لڑائی جاری تھی اور عراقی ہیلی کاپٹروں نے کرکوک کے جنوب میں واقع علاقے سے بھاگتے ہوئے عسکریت پسندوں پر فائرنگ کی. پیر کے روز سرکاری افواج نے کرد لڑاکوں اور شیعہ ملیشیا کے ارکان کی مدد سے سلیمان بیگ نامی علاقے کا قبضہ حاصل کیا تھا. عسکریت پسند اس علاقے پر جون سے قابض تھے. اطلاعات کے مطابق امریکی جنگی طیارے تلکیف کے علاقے میں کرد پیشمرگہ جنگجوؤں اور عراق کی سرکاری افواج کی مدد کرتے ہوئے فضائی کارروائیاں کر رہے تھے. اس بارے میں بات کرتے ہوئے عراقی فوج کے ترجمان جنرل قاسم محمد عطا کا کہنا تھا, عراقی فوج اور کرد پیشمرگہ لڑاکوں نے سلیمان بیگ کے علاقے کے کئی قصبوں میں اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کو پسپائی پر مجبور کیا ہے جس سے کرکوک اور بغداد کے درمیان ایک اہم شاہراہ پر آمد و رفت کا سلسلہ دوبارہ بحال ہوا ہے. یونیورسٹی آف پیرس میں سیاسیات کے استاد خطر ابو دیاب نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کو پسپا کرنا انتہائی پیچیدہ کام ہے اور اس گروپ کی عیاری سے بھرپور چالوں کی وجہ سے اس میں فتح یقینی نہیں ہے. ان کا کہنا تھا, فوجی نقطۂ نظر سے ہو سکتا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ عراقی اور پیشمرگہ فورسز کو ایسے علاقوں میں اپنے جال میں پھانس رہی ہو جہاں سے جوابی حملے کی صورت میں ان کی واپسی ممکن نہ ہو. ان کا کہنا تھا کہ عسکریت پسند بہت ہی کائیاں ہیں اور اپنے ٹرکوں کی وجہ سے وہ جب پھنستے ہیں تو تیزی سے پسپائی اختیار کرتے ہیں اور پھر بعد میں واپس آ جاتے ہیں. ابو دیاب کا کہنا تھا کہ کسی حقیقی سیاسی حل کے بغیر جس کی مدد سے انہیں اپنے ہمدرد لوگوں سے کاٹ دیا جائے اسلامک اسٹیٹ کے خلاف یہ جنگ جیتنا بہت ہی مشکل ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سات ہفتوں سے زیادہ عرصے تک لڑائی جاری رہنے کے بعد جس میں دونوں جانب ہزاروں راکٹ بموں اور فضائی حملوں سے عام شہری اور عمارتیں تباہ ہوئی، اسرائیلی اور فلسطینی ملبہ ہٹانے کا کام کر رہی ہیں، مگر اس خون ریز تنازع میں فتح کس کی اور شکست کسے ہوئی یہ غیر واضح ہے۔ وائس آف امریکہ کی شیرون بین کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
26 اگست کی فائر بندی سے پہلے اسرائیل اور غزہ میں حماس کے درمیان حالیہ لڑائی کے دوران 2000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے، جن میں اکثریت فلسطینیوں کی تھی۔ دونوں فریق فتح کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتنیاہو کہتے ہیں کہ ان کی حکمت عملی کامیاب ہوئی، مگر رائے عامہ کے جائزوں میں ان کی مقبولیت تیزی سے کم ہوئی ہے اور 82% سے 38% پر آ گئی ہے۔ حماس کے اہداف پر مفلوج کر دینے والے فضائی حملوں کے باوجود پولز میں بہت سے اسرائیلیوں کی رائے ہے کہ مسٹر نتنیاہو اس عسکریت پسند گروپ کو تباہ کرنے میں زیادہ دور تک نہیں گئے۔ دیگر اسرائیلیوں کا خیال ہے کہ جنگ بندی کے مذاکرات سے کسی فریق کو فائدہ نہیں ہوا۔ حماس کے عسکریت پسندوں کا خیال ہے کہ اسرائیلی حملوں کے خلاف ڈٹے رہنے اور اسرائیل کو جانی نقصان پہنچانے کے سبب فتح ان کی ہوئی ہے۔ تباہی کے مناظر کے باوجود اوباما انتظامیہ کے تنازع کے دونوں طرف کے موقف میں زیادہ تبدیلی نہیں آئی۔ صدر اوباما کہتے ہیں،
I have no sympathy for Hamas. I have great sympathy for ordinary people who are struggling within Gaza.
مجھے حماس سے کوئی ہمدردی نہیں، مجھے ان عام لوگوں سے بے حد ہمدردی ہے جو غزہ کے اندر پریشان ہیں۔ پیو ریسرچ سینٹر میں رائے عامہ کے جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ میں لوگ اب بھی حماس اور فلسطینیوں کے مقابلے میں اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں، مگر اس سے ایک سیاسی تبدیلی بھی ظاہر ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ نوجوان اور ڈیموکریٹس دونوں اسرائیل کی کم حمایت کرتے ہیں۔ غزہ میں حماس کے ساتھ فائر بندی پر رضامند ہونے کے دنوں کے اندر اندر اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں تقریباً 1000 ایکڑ رقبہ بستیاں قائم کرنے کی غرض سے زبردستی حاصل کر لیا ہے۔ اس اقدام کی بین الاقوامی طور پر فوری مذمت کی گئی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ یہ اقدام فلسطینیوں کے ساتھ دو ریاستی حل کے حصول سے متصادم ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ نے انتباہ کیا ہے کہ مغربی افریقہ میں پھیلنے والے متعدی مرض ایبولا کی وجہ سے متاثرہ علاقوں میں خوراک کی قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ عالمی ادارہ برائے خوراک اور زراعت کا کہنا ہے کہ ان علاقوں میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مزید اقدامات کرے گا۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ، نیلوفر مغل سے۔
لائبیریا، سیرالون اور گینی تاریخ کے بدترین وبائی بیماری ایبولا کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس جان لیوا وائرس کی وجہ سے 1550 سے زیادہ جانیں ضائع ہو چکی ہیں، جبکہ زیادہ بدترین صورتحال کی پیش گوئی کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کی خوراکی ایجنسیاں خبردار کر رہی ہیں کہ آئندہ مہینوں میں ان ملکوں میں بہت سے لوگ خوراک کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے حکام نے کہا ہے کہ ایبولا سے متاثرہ ملکوں میں مناسب بارشیں ہوئی ہیں اور وہ فصلوں کی اچھی پیداوار کی توقع کر رہے ہیں، لیکن ورلڈ فوڈ پروگرام کی ترجمان ایلزبتھ بائرز نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
وی کین سی دیٹ ٹریول ریسٹرکشن ڈسپلیسمنٹ ہیو آلریڈی affected prices because food
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سفری پابندیوں اور منتقلیوں کی وجہ سے پہلے ہی سے قیمتوں پر اثر پڑا ہے، کیونکہ کاشتکار ممکنہ محفوظ علاقوں کی تلاش میں اپنی زمینیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ایبولا وائرس کے بحران کی وجہ سے افراتفری اور مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ چاول اور مکئی جیسی اہم فصلوں کی کٹائی کا موسم ابھی چند ہفتے دور ہے۔ اقوام متحدہ کی ایجنسیوں نے خبردار کیا ہے کہ سفری پابندیوں اور دیگر علاقوں کو نقل مکانی کی وجہ سے زرعی زمینوں پر مزدوروں کی کمی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے کاشتکاری پر شدید اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ بائرز کہتی ہیں کہ لیبر کی کمی کو براہ راست ایبولا سے جوڑا جا سکتا ہے۔
The majority of Ebola victims are between the ages of 15 to 45.
ایبولا کے بہت سے متاثرین کی عمریں 15 سے 45 برس کے درمیان ہیں، لہٰذا سینکڑوں خاندان اپنے گھر میں ایک یا دو ایسے ارکان سے محروم ہو سکتے ہیں جو کماتے ہیں۔ گھر میں کم آمدنی اور خوراک کی قیمتوں میں اضافے سے فوڈ سیکیورٹی کی صورتحال بدتر ہو سکتی ہے۔ فوڈ ریلیف کے لیے قلیل مدت ضروریات کو پوری کرنے کے لیے WFP اور FAO علاقائی ایمرجنسی آپریشن کا آغاز کر رہی ہے، تاکہ آئندہ 3 ماہ میں 1.3 ملین افراد کو 65,000 ٹن خوراک مہیا کی جا سکے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بین الاقوامی امدادی ادارے ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے کہا ہے کہ دنیا ایبولا کے خلاف جنگ ہار رہی ہے. ادارے نے خبردار کیا ہے کہ یہ ہلاکت خیز وائرس اس وقت قابو میں نہیں آئے گا جب تک کہ امیر ممالک آفات سے نمٹنے والی اپنی امدادی ٹیمیں مغربی افریقہ روانہ نہیں کرتے. یوکرین کی ایک عہدیدار نے منگل کے روز کہا کہ مشرقی یوکرین میں 10 مقامات پر روسی فوجیوں کی نشاندہی ہوئی ہے. ان میں سے 2 ایسے شہر بھی شامل ہیں جہاں روس کے حامی باغیوں کا قبضہ ہے. جبکہ اقوام متحدہ کے پناہ گزین ادارے نے اطلاع دی ہے کہ مشرقی یوکرین میں لڑائی سے بچ کر نکلنے والے افراد کی تعداد صرف 1 مہینے میں 2 گنا ہو گئی ہے. صدر باراک اوباما واشنگٹن سے یورپ کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں جس کا مقصد نیٹو اتحادیوں کو امریکہ کی متحرک مدد کی پھر سے یقین دہانی کرانا ہے جب یوکرین کے اندر روس کے بڑھتے ہوئے کردار پر علاقے میں کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے. صدر بدھ کے روز ایسٹونیا کے دارالحکومت میں ایسٹونیا، لیٹوا اور لیتوانیا کے صدور سے ملاقات کریں گے. جمعرات کو صدر اوباما نیٹو کے سربراہ اجلاس میں نیٹو اور دیگر 27 ممالک کے سربراہان کے ساتھ شامل ہوں گے. اس اجلاس کا مقصد یوکرین کے لیے مغربی ممالک کی حمایت کا اعادہ کرنا ہے. اس بارے میں متضاد اطلاعات مل رہی ہیں کہ آیا نائجیریا کے انتہا پسند گروپ بوکو حرام نے فوج کے ساتھ شدید جھڑپ کے بعد ملک کے شمال مشرقی علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے یا نہیں. مقامی شہریوں کو اور سیاستدانوں نے منگل کے روز بتایا ہے کہ بوکو حرام نے باما میں فوجی ٹھکانوں کو محاصرے میں لے لیا اور اس سے قبل ایئر فورس نے غلطی سے شدید لڑائی کے دوران ایک بیرک کو بم سے تباہ کر دیا. اسلامک اسٹیٹ کے انتہا پسند گروپ ایک ویڈیو جاری کر دی ہے جس میں بظاہر امریکہ کے یرغمال بنائے گئے دوسرے صحافی سٹیمن سالٹوف کا سر قلم کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے. محکمہ خارجہ کی ترجمان جنساکی نے منگل کے روز کہا کہ حکام اس ویڈیو کے حقیقی ہونے کی تصدیق کر رہے ہیں. اگر یہ ویڈیو حقیقی ہے تو اس پر ہم سخت گرویدہ ہیں. ISIS نے گزشتہ ماہ بھی امریکی فری لانس صحافی جیمس وولے کا سر قلم کرنے کی ویڈیو جاری کی تھی. اقوام متحدہ کے 4 امن بردار شمالی مالی میں سفر کے دوران ایک بارودی سرنگ کے پھٹنے سے ہلاک ہو گئے جبکہ 15 زخمی ہو گئے ہیں. پینٹاگان کے عہدیدار یہ تعین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا الشباب عسکریت پسند کا ایک رہنما احمد عبدالغدین امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہوا ہے یا نہیں. ریئر ایڈمرل جان کربی نے پینٹاگان کو بریفنگ میں بتایا کہ پیر کے روز کیے گئے ڈرون حملے میں الشباب کے رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا, خاص طور پر اس گروپ کے سربراہ احمد عبدیو محمد جسے عبدالغدین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ لوئر شبیلے کے علاقے میں ایک اجلاس میں شریک تھے. اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے مطابق اگر یوکرین میں روس کے حامی باغیوں کے ساتھ تنازع جاری رہتا ہے تو سال 2015 کے آخر تک اسے $19 بلین کی ضرورت ہوگی. خبریں ختم ہوئیں. اور اب پیش خدمت ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
3 برس سے کم عرصہ قبل یعنی 23 اکتوبر 2011 کو لیبیا کے عوام نے اپنے ملک کے عامر معمر قدافی سے نجات کا جشن منایا تھا. علاقائی مذہبی، قبائلی، نسلی اور سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر تمام شعبہائے زندگی کے نمائندوں نے ایک اتحادی گروپ تشکیل دیا تھا جس کا مقصد قوم کو جابرانہ نظام سے نجات دلوانا تھا. مسلسل کئی مہینے لڑائی ہوتی رہی، بہت سے افراد ہلاک ہوئے اور اس کے بعد بالآخر لیبیا کے عوام کو ایک روشن مستقبل کی نوید ملی. بدقسمتی سے یہ کوئی آسان بات نہیں تھی. متحرک گروپ جو ایک مشترک دشمن کو شکست دینے کے لیے متحد ہوئے تھے جلد ہی ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے اور اپنے اپنے محدود ایجنڈے کو سامنے رکھ کر ایک دوسرے سے نبرد آزما ہونے لگے. بہرحال ان نشے و فراز کے باوجود ملک میں پیش رفت جاری رہی. جولائی سن 2012 اور پھر جون 2014 میں عام انتخابات ہوئے اور اگست میں نیا ایوان نمائندگان وجود میں آ گیا. مئی سے 3 سال سے جاری تشدد میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. بنغازی میں سرکاری فوجوں پر حملے کیے گئے جبکہ لیبیا کی سابق قومی فوج کے کمانڈر خلیفہ حفتار نے اسلامی انتہا پسندوں پر حملے کیے اور بعد ازاں انہوں نے لیبیا میں تمام اسلامی عسکریت پسندوں کے خلاف ایک وسیع مہم چلانے کا اعلان کیا. جولائی کے وسط میں متحارب عسکریت پسندوں نے طرابلس کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی. 5 ہفتوں تک خوریز لڑائی جاری رہی. سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے اور لاکھوں ڈالر کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. آپریشن ڈان نامی گروپ نے ہوائی اڈے پر قبضے کی کوششوں کو ناکام بنا دیا. اس کے بعد آپریشن ڈانس میں شامل گروپس نے ایک نئی حکومت کے قیام کا اعلان کیا جس کی ملک کی سرکاری حکومت نے مذمت کی ہے. لیبیا میں اب بھی لڑائی جاری ہے. امریکہ، فرانس، جرمنی، برطانیہ اور اٹلی نے ایک مشترکہ بیان میں طرابلس، بنغازی اور لیبیا کے مختلف حصوں میں بڑھتے ہوئے تشدد کی مذمت کی ہے۔ ان پانچوں ملکوں نے لیبیا کی حکومت، ملیشیا کے تمام گروپس اور دیگر فریقوں پر زور دیا ہے کہ فوری طور پر جنگ بندی کریں اور ملک کے جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کے لیے تعمیری عمل میں شرکت کریں اور ایسی تمام کارروائیوں کو ختم کر دیں جن سے جمہوری عمل کے استحکام کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ بیان میں اقوام متحدہ کے قائم کردہ سپورٹ مشن کی بھرپور حمایت کی گئی ہے۔ ہم لیبیا کی عبوری حکومت اور منتخب ایوان نمائندگان پر زور دیتے ہیں کہ وہ ایسی پالیسی تشکیل دیں جس میں لیبیا کے تمام عوام کے مفادات کا خیال رکھا جائے اور ایسی حکومت قائم کریں جو لیبیا کے عوام کو سیکیورٹی، مفاہمت اور خوشحالی کی ضمانت دے سکے۔ ہم ملک کا آئین تحریر کرنے والی اسمبلی پر زور دیتے ہیں کہ وہ ایسی آئینی دستاویز تیار کرنے کی کوشش کریں جو لیبیا کے عوام کے حقوق کا تحفظ کرے۔ اس کے علاوہ ہم بین الاقوامی برادری سے بھی یہی درخواست کر رہے ہیں کہ وہ لیبیا کے منتخب اداروں کی حمایت کریں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ، میں ہوں شہناز نفیس۔ نیند کی کمی کے حوالے سے کی جانے والی تحقیقات میں یہ امر سامنے آتا رہا ہے کہ نیند کی کمی انسان کی ذہنی اور جسمانی کارکردگی کو بری طرح متاثر کرتی ہے، لیکن ایک نئی تحقیق سے منسلک سائنسدان کہتے ہیں کہ صرف نیند کی کمی ہی نہیں بلکہ نیند میں خلل یا نیند کا بار بار ٹوٹنا بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ نیند میں خلل انسانی صحت کے لیے اتنی ہی مضر ہو سکتا ہے جتنا کہ رات بھر جاگنے سے صحت متاثر ہوتی ہے۔ اس مطالعے میں محققین نے صحت میں خلل کی وجہ سے انسانی صحت پر نمایاں ہونے والے منفی اثرات کو اس کی سوچنے اور توجہ دینے کی صلاحیتوں اور مزاج کی خرابی کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ تل ابیب یونیورسٹی کے اسکول آف سائیکالوجی اینڈ سائنس کے اس مطالعے میں بتایا گیا ہے کہ باوجود یہ کہ ایک رات میں آپ کی نیند ٹوٹنے کا دورانیہ محض 5 سے 10 منٹ پر مشتمل ہو، لیکن نیند میں خلل آ جانے سے سونے کے قدرتی نظام میں بھی خلل واقع ہوتا ہے۔ مطالعے کی قیادت پروفیسر سادی نے کی ہے، جن کا کہنا ہے کہ چھوٹے بچوں کے والدین جو رات میں بار بار نیند توڑ کر اٹھتے ہیں، یا پھر مختلف شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو رات میں بیرونی مداخلت کی وجہ سے بار بار بیدار ہوتے ہیں، ان میں دن کے وقت میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں میں کمی اور چڑچڑا پھن پائے جانے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ سلیپ کلینک سے وابستہ ریسرچر پروفیسر سادی کہتے ہیں کہ ایک شخص کا رات میں کئی بار بیدار ہونا اگلے دن کی کارکردگی، مزاج یا پھر سوچنے کی صلاحیتوں پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، اس موضوع پر ہونے والی یہ اب تک کی پہلی تحقیق ہے۔ سادی کی ٹیم نے پتہ لگایا ہے کہ نیند میں خلل کی وجہ سے ایک رات کی نیند کو محض مسلسل 4 گھنٹے کی نیند کے برابر سمجھا جا سکتا ہے۔ تحقیق میں نیند میں خلل کے منفی اثرات کو انسان کی علمی اور جذباتی رجحانات کے نقصانات کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ تحقیق شعبہ نفسیات سے تعلق رکھنے والے یونیورسٹی کے 61 رضاکار طلبہ پر کی گئی، جن کی عمریں 20 سے 29 سال کے درمیان تھی۔ شرکا کے رات میں سونے اور جاگنے کے معمولات کا اندازہ لگانے کے لیے انہیں گھڑی نما آلہ دیا گیا تھا۔ تجربے کے دوران پہلی رات میں طلبہ نے 8 گھنٹے کی نیند مکمل کی، جبکہ اگلی رات انہیں 4 بار فون کر کے گہری نیند سے جگایا گیا اور دوبارہ سونے سے قبل ایک چھوٹا سا کمپیوٹر ٹاسک مکمل کرنے کے لیے کہا گیا تاکہ انہیں کم سے کم 10 سے 15 منٹ تک جگایا جا سکے۔ طلبہ سے صبح کے وقت کمپیوٹر پر کام کا جائزہ لینے کے لیے کہا گیا اور ان کے مزاج کا جائزہ لینے کے لیے ایک سوال نامہ بھی بھروایا گیا۔ تجربے سے ثابت ہوا کہ شرکا کی تکھان،
ڈپریشن، توجہ اور مزاج کے چڑچڑے پھن کا براہ راست تعلق نیند میں خلل کے مسئلے کے ساتھ تھا۔ یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.voanews.com/urdu۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
کامیابی کا نیا کمال، نئے چہرے راتوں رات سٹار بن گئے۔ تفصیلات فکر و فن میں۔
مانگے ہیں تیری منظوری۔
بالی ووڈ میں پچھلے کچھ عرصے میں نئے چہروں نے اپنی انٹری کے ساتھ ہی دھوم مچا دی، اور نئے ہونے کے باوجود ان کی فلمیں باکس آفس پر اچھا بزنس کرنے میں کامیاب رہیں۔ ان نئے چہروں میں عالیہ بھٹ، ورن دھون، سدھارتھ ملہوترا، ارجن کپور اور ٹائیگر شیروف شامل ہیں۔ خوش قسمتی سے یہ چہرے نہ صرف راتوں رات سٹار بن گئے بلکہ موویز ہٹ ہونے کی وجہ سے یہ دیکھتے ہی دیکھتے فلم میکرز کے فیورٹ بھی بن گئے ہیں۔ ٹریڈ تجزیہ کار ترن آدرش کا کہنا ہے کہ ٹائیگر شیروف کی ہیرو پنتی ہو، عالیہ بھٹ کی ہائی وے ہو یا ارجن کپور کی ٹو اسٹیٹس، نوجوان ٹیلنٹ نے اپنی صلاحیتوں کا ایسا شاندار مظاہرہ کیا جو سب کے لیے غیر متوقع تھا۔ ایک اور تجزیہ کار راجیش تدانی کے مطابق، باکس آفس پر ہیرو پنتی نے 51 کروڑ، ٹو اسٹیٹس نے 102 کروڑ، گنڈے نے 80 کروڑ، ہمٹی شرما کی دولانیا نے 75.5 کروڑ، ہائی وے نے 30 کروڑ اور سدھارتھ ملہوترا کی فلم ایک ولن نے 98 کروڑ روپے کمائے۔
تیری گلیاں گلیاں تیری گلیاں مجھ کو بھاوے، گلیاں تیری گلیاں تیری گلیاں گلیاں تیری گلیاں یوں ہی تڑپا میں، گلیاں تیری گلیاں۔
اب بات کرتے ہیں کم بجٹ کی فلموں کے شاندار بزنس کی۔ راجیش تدھانی کے مطابق کوئین نے 57 کروڑ کا بزنس کیا۔ اسی طرح راگنی ایم ایم ایس 2 کے باکس آفس کلیکشنز بھی اچھے رہے۔ سلمان خان کی فلم کک سال کی سب سے زیادہ منافع کمانے والی فلم کا سٹیٹس انجوائے کر رہی ہے۔ اکشے کمار کی ہالیڈے باکس آفس پر معقول بزنس کر سکی۔ سال کی ایک اور بڑی فلم سنگھم ریٹرنز رہی، جس نے 5 دنوں میں 100 کروڑ سے زیادہ روپے کما کر سنگ میل عبور کیا۔ تدانی کے مطابق عام طور پر 100 کروڑ کی امید ہوتی ہے، لیکن شاہ رخ اور عامر خان کی فلمیں 200 کروڑ کا بزنس کریں گی۔ سب کی امید اور اندازہ یہی ہے، ایسا ہو گیا تو یہ سال میگا ہٹ ہو جائے گا۔ تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہیں وائس آف امریکہ کی 12 گھنٹے کی نشریات اور یہ نیوز آور اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آخری مجلس کے لیے ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر، پروڈیوسر ہیں صفیہ کاظم، جبکہ ہمارے ساتھ انجینئر ہیں زینب عبدالرحمان۔ اسد حسن آپ کے لیے ایک اچھے اور خوشگوار دن کی خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔